ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارزقنا علما نافعا واسعا عميقا اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك اللهم ارزقنا حياة سعادة وموت شهادة اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهم بالآخرة يوقنون صدق الله مولانا العظيم آج یہ خطبہ تو دراصل استاد محترم ڈاکٹر اسلم صدیقی صاحب ہی کو دینا تھا لیکن وہ ایک اپنی 35 سالہ روایت کو پورا کرنے کے لیے ایک پروگرام میں گئے ہوئے ہیں جہاں 35 سال سے مسلسل جا رہے ہیں تو ان کا حکم ہوا تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں یہ جسارت ان کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں ورنہ میری یہ جسارت نہیں ہے کہ استاد محترم کے اس مسند پر بیٹھ کر کوئی گفتگو کر سکوں ابھی آپ سب لوگ جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں ایک مقصد لے کر آئے ہیں کہ ہمارے اندر کس طرح اچھائیاں داخل ہو جائیں اور ہمارے اندر کی برائیاں ختم ہو جائیں جو سننے کے لیے آئے ہر نیک اور صالح آدمی کے اندر کی یہ خواہش ہے کہ پورا معاشرہ اور سوسائٹی نیکیوں سے بھر جائے اور اس کے اندر سے برائیاں ختم ہو جائیں یہ پاکیزہ ترین خواہش پالتے پالتے جب اگلے دن کا اخبار دیکھتا ہے تو برائیاں ننگا ناچ ناچ رہی ہوتی بے حیائیاں سر کھولے کھڑی ہوتی انسان پریشان ہے کہ کس طرح اس معاشرے اور سوسائٹی کو بچا سکے یہ سوچ صرف میری یا آپ کی ہی نہیں ہے پوری دنیا کا صالح انسان یہ سوچ رہا ہے کہ اس کی دنیا فسادات سے بھر گئی ہے ظلم اور زیادتی سے بھر گئی ہے بے حیائی نے اسے پلیت کر دیا ہے اس کا چین اس کا سکون چھین لیا ہے کس طرح وہ امن واپس آ جائے برائیوں سے کس طرح بچ جائے نیکیاں کیسے اس کے اندر داخل ہو جائیں جس طرح مسلمان تڑپتا ہے بالکل اسی طرح صالح انسان غیر مسلم کا بھی تڑپتا ہے ان کی بھی یہی سوچ ہے 1984 میں امریکہ میں ایک کانگریس ہوئی جس کے اندر اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کروائی گئی دنیا بھر کے اسکالر کو اکٹھا کر کے کہ برائیوں کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے اور نیکیوں کو کس طرح بحال کیا جا سکتا ہے مسلم بھی اور غیر مسلم بھی اسکالرز جو ساری دنیا کے اکٹھے ہوئے تھے اس 3 روزہ کانفرنس کے بعد جو کنکلوڈ کیے تھے نکات پہلے میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں پھر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں پہلا نقطہ ان کا یہ تھا کہ برائیاں جہالت کی وجہ سے ہوتی ہیں، اندھیروں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اگر علم کی روشنی دے دی جائے تو برائیاں اور بے حیائیاں کم ہو جائیں گی۔ اور یہ بات دل کو بڑی لگتی ہے کہ جہاں جہالت زیادہ ہوتی ہے وہاں برائیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور جہاں علم آ جاتا ہے، علم کی روشنی اسے سیدھا راستہ دکھاتی ہے، اسے منور کرتی ہے، اس کو جلا بخشتی ہے، اور اس کے اندر برائیاں کم اور نیکیوں کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ملک اور دنیا کے اندر یہ جو برائیاں بڑھ رہی ہیں، بے حیائیاں بڑھ رہی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کیپٹل کو، سرمایہ کو مناسب طریقے سے تقسیم نہیں کیا گیا۔ کچھ لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ ان کو اپنی دولت کا حساب کا بھی نہیں پتا، وہ باہر سے پانی منگوا کر پیتے ہیں، اپنے کتوں کا بھی علاج کروانا ہو تو باہر بھیجتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جن کو صاف پانی پینے کے لیے بھی نصیب نہیں، ان کا اپنا بچہ بیمار ہو جائے تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں کہ اس کا علاج کیسے کروایا جائے۔ بچے کو اپنے سامنے تڑپتے دیکھتے ہیں، بھوکا دیکھتے ہیں، اس کی فیسیں نہیں دے سکتے تو پریشان ہو جاتے ہیں، تو ان لوگوں کے پاس جن کے پاس دولت زیادہ ہے پھر ان سے چھیننے کے لیے کوئی حربے استعمال کرتے ہیں، کوئی رشوت کا حربہ استعمال کرتا ہے، کوئی ملاوٹ اور دھوکہ دہی کا رستہ اختیار کرتا ہے، کوئی فریب اور فراڈ کا رستہ اختیار کرتا ہے، اور کوئی چوری اور ڈکیتی کا رستہ اختیار کرتا ہے۔ اس طرح برائیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اور ہر روز کا اخبار بتاتا ہے کہ تمہارے خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتے۔ وہ اپنی روزی کو پورا کرنے کے لیے ان طریقوں کو اختیار کرتا ہے تاکہ اس کے گھر کا چولہا بھی جل جائے۔ تو انہوں نے یہ کہا، دانشوروں نے، کہ اگر مال کی تقسیم مناسب کر دی جائے، لوگوں کو غربت سے نکالا جائے، غربت کا علاج کر دیا جائے، تو اس بات کا امکان ہے کہ برائیاں کم ہو جائیں اور نیکیاں پھیل جائیں۔ تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ مال بھی ایک قوت ہے، علم بھی ایک قوت ہے، جب یہ قوتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، ان دو عطشہ ہو جاتا ہے، تو قوت اپنا اظہار چاہتی ہے۔ پنجابی میں وہ کہتے ہیں کہ جب طاقت ہو، جوانی ہو، تو کہتے ہیں دل کرتا ہے موڈا مار کے لیں گے، قوت اپنا اظہار چاہتی ہے۔ جب قوت موجود ہوتی ہے، اگر اس کے اوپر کوئی لگام ڈالنے والا نہ ہو، کنٹرول کرنے والی قوت موجود نہ ہو، تو پھر ظلم اور بڑھ جاتا ہے۔ اور میرے خیال میں اس کی گفتگو کو میں لمبا اس لیے نہیں کروں گا کہ پاکستان کے لوگ تو خود جانتے ہیں کہ ان کی ان پڑھ سمبلیوں نے انہیں اتنا نہیں لوٹا جتنا پڑھی لکھی سمبلیوں نے لوٹ لیا۔ ان کے پاس دولت بھی ہے، ان کے پاس علم بھی ہے، پڑھے لکھے بھی ہیں، لیکن لوٹا انہوں نے زیادہ ہے، کرپشن انہوں نے زیادہ کی ہے، اور یہ سائنٹیفک طریقے سے کرتا ہے کہ پکڑا بھی نہ جائے، تو گویا ہم اس سے بچ نہ سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ تیسری بات یہ ہے کہ ان کے اوپر ایک کنٹرولنگ قوت ہونی چاہیے، ایک احتسابی قوت ہونی چاہیے۔ وہ احتسابی قوت اس طرح کہ اگر کوئی شخص اپنی قوت کے اظہار کے لیے اپنی حدود سے باہر نکلنے لگے تو اس کو ریسٹ کر لے، اس کو گرفتار کرے، اس کو حدود میں رہنے دے، حدود سے باہر نکلے تو اس کو گرفتار کر لے، اپنی حدود میں رو۔ ایک پولیس، ایک انتظامیہ ایسی ہونی چاہیے، لیکن انتظامیہ بھی اگر سترے بے مہار چھوڑ دی جائے تو پولیس والوں کے ظلم کی داستانیں، وہ زبان زد عام ہے، وہ تو ظلم اور بڑھ جائے گا۔ ایک عدالتی نظام بھی ہونا چاہیے، وہ مجرم کو گرفتار کریں، گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرے, گواہیاں اور عدل کو قائم کیا جائے, اور اگر عدل کہہ دے کہ اس کو سزا ہونی چاہیے تو پھر انتظامیہ کے حوالے ہو اور انتظامیہ اسے سزا دے دے, امپلیمنٹیشن وہ کرے. ایک چیک اینڈ بیلنس ہوگا تو برائیوں کو روکا جا سکتا. آخری نقطہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ دونوں چیزیں اس وقت ممکن ہیں جب ایک اسٹیبلش گورنمنٹ موجود ہوتی ہے. جب اسٹیبلش گورنمنٹ نہیں ہوتی تو عدلیہ اور انتظامیہ کے آفیسر لوگ اپنی مرضی سے لگاتے ہیں تاکہ اپنے اقتدار کو دوام دیا جا سکے. اپنی مرضی سے جج لگاتے ہیں, اپنی مرضی سے وہ انتظامی آفیسر لگاتے ہیں, اور جس کی وجہ سے وہ عدل اور انصاف ہو نہیں سکتا, نیکی کو پھیلانے اور برائی کو روکنے کا انتظام ہو نہیں سکتا. وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہیں کر رہے ہوتے, وہ تو اپنی حکومت کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک نظام ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر گورنمنٹ اسٹیبلشڈ ہو جائے. یہ تھے وہ پانچ نکات جن کے اوپر ساری دنیا کے سکالر نے ساتھ کیا کہ اگر اس طرح ہو جائے تو امن یقیناً آ جائے. حضرات, یہ میں چونکہ ایک طالب علم ہوں اور طالب علم کا کام انالیسس کرنا ہوتا ہے, میں نے ان کی اس رپورٹ کا بھی انالیسس کیا, تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ یورپ کے بے شمار ممالک ہیں جن کے اندر علم, دولت اور انتظامیہ اور عدلیہ اور اسٹیبلش گورنمنٹ سب کچھ موجود ہے, اور خصوصاً جس ملک کے اندر یہ پروگرام ہو رہا تھا, امریکہ کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد ملک سے باہر کی شرارتوں کے اوپر بھی پیسہ لگا رہے ہیں. اس دنیا کے اندر اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد وہ اوپر والی جگہوں پر بھی اپنا پیسہ لگا کر وہاں پر بھی اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں, سیٹلائٹ کے اوپر ایک نیا نظام قائم کر رہے ہیں. ان کے پاس دولت بہت. علم کا تو معاملہ یہ ہے کہ کوئی ایک علم کی مجال ایسی نہیں جس کے اندر تحقیق کا وہاں پہ ادارہ موجود نہ ہو. میرے اور آپ کے بچوں کی خواہش ہے کہ ہمیں امریکہ سے کوئی اچھی سی ڈگری نصیب ہو جائے. علم ان کے پاس بہت ہے, بلکہ پورے یورپ کے پاس علم کے کوئی ایک مجال اگر آپ کہنا چاہیں, میں مثال دیتا ہوں, اگر پی ایچ ڈی کسی نے کرنی ہو عربی زبان کے اندر, تو سب سے مضبوط پی ایچ ڈی جو ہوتی ہے وہ فرانس میں ہوتی ہے. تاریخ اسلام کے اوپر اگر آپ نے انتہائی گہرائی کے اندر پڑھنا ہو تو آپ کو امریکہ کی یونیورسٹیوں سے بہتر کہیں یونیورسٹی نہیں ملے گی. علم بھی ان کے پاس بے شمار ہے, فزکس, کیمسٹری, بایو سے لے کر عمرانیات کے سارے اصولوں پر وہ ریسرچ کے اندر اتھارٹی ہیں, وہ بھی ان کے پاس موجود ہے. دولت بھی ہے, علم بھی ہے, اور پولیس کا یہ عالم ہے, اس کے پاس انتظامات اتنے زوردار ہیں کہ اگر کوئی اپنے گھر کے اندر جرم کر رہا ہو تو وہ اپنے گھر میں بیٹھے, اپنے آفس میں بیٹھے اس بندے کو دیکھ بھی سکتے ہیں, اس کے عمل کو پہچان سکتے ہیں اور اس کی گفتگو کو بھی سن سکتے ہیں. میں جاپان گیا اس لیکچرز کے سلسلے میں, تو انہوں نے مجھ سے جہاد کے بارے میں کوئی سوالات کیے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں پر پولیس کا کوئی آدمی یا سی آئی ڈی کا کوئی آدمی تو نہیں بیٹھا ہوا؟ کہا جی اطمینان رکھیں, یہاں پر کوئی نہیں بیٹھا ہوا, اس عمارت کے اوپر ایک کنٹینر لگا ہوا ہے, اپنے آفس میں بیٹھ کر وہ آپ کی تقریر کو ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں. ان کے پاس انتظام اتنے زوردار. یہ میرا جو قلم یہاں لگا ہوا ہے آپ تو اس کا مارکا نہیں پڑھ سکتے, یہاں لکھا ہوا مارکا وہ سیٹلائٹ کے ذریعے اوپر بیٹھے ہوئے اس وقت بھی دیکھ سکتے. اتنے مضبوط انتظامات ان کے پاس. عدلیہ کی یہ صورتحال ہے کہ امریکہ کے اندر کوئی ان کا مخالف بھی ان کے اوپر یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ ان کی عدلیہ عدل نہیں کرتی. حتیٰ کہ ان کی حکومت کو اگر ظلم بھی کرنا ہے تو وہ قید خانے امریکہ کی عدالت کے دائرہ کار سے باہر بناتے ہیں, اندر نہیں بناتے. وہ اپنے لوگوں کو پوری طرح انصاف دیتے. بل کلنٹن کی بیٹی اگر شراب پی کے گاڑی کو تیز چلاتی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بچ کے چلی جائے, اسے سارجنٹ روک لیتا ہے اور جب تک وہ اپنا کارڈ پے نہیں کر لیتی, اپنے اس چلان کو بھر نہیں لیتی, وہ جا نہیں سکتی. اور آخری چیز جو تھی وہ مضبوط حکومت, اس کا تو عالم یہ ہے کہ ان کے دستور میں جو ڈیٹ لکھ دی گئی ہے کہ فلاں تاریخ کو ہمارا الیکشن ہوگا اور فائنل الیکشن فلاں تاریخ کو ہوگا, وہ کبھی کسی کے کہنے پہ بدلے نہیں ہیں. کوئی ہار جائے کوئی جیت جائے, ہارنے والا بھی جیتنے والے کے گلے میں ہار ڈال دیتا ہے اور پالیسیز ان کی کبھی نہیں بدلی. پالیسیز کے اوپر وہ زور دیتے ہیں اور اسی کے مطابق وہ آگے چلتے رہتے ہیں, جس کی بنیاد پر ان کا حکومت بھی انتہائی مضبوط ہوتی ہے. ہماری طرح زندہ باد اور مردہ باد کر کے وہ ایک دوسرے کو کاٹ پچاڑ بھی نہیں کرتے. اس حوالے سے دیکھا جائے تو وہ پانچوں نکات جو ہیں امریکہ میں انتہائی مضبوط ترین. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تو وہاں تو سارا برائی ختم ہو گئی ہوگی, کیا امریکہ یہ وہی ملک نہیں ہے جس کے اپنے داد و شمار کے مطابق ایک منٹ کے اندر 37 قتل ہوتے ہیں؟ کیا یہ وہی ملک نہیں ہے جس کے بارے میں ان کی اپنی حکومت کا یہ اعلان ہے کہ اگر رات کو لیٹ آپ گھر سے نکلے تو جیب میں کچھ ڈالرز لے کر نکلا کرو, کہیں تمہیں ہائی وے پہ کوئی روک لے, کوئی ڈاکو پوچھ لے, تمہارے پاس ڈالرز نہ نکلے تو غصے میں آ کر تمہیں کہیں گولی نہ مار دے تو لے کر نکلا کرو. کیا یہ وہی ملک نہیں ہے نیو یارک کے اندر ایک سال کے ایک گھنٹے میں صرف لائٹ جاتی ہے اور ہزاروں نہیں لاکھوں عورتوں کی عصمت لٹ جاتی ہے؟ کیا یہ وہی ملک نہیں؟ کیا یہ وہی ملک نہیں ہے جو اپنے ملک کو منشیات سے روکنے کے لیے پوری دنیا کے اندر پیسے لگا رہا ہے, پوری دنیا کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے؟ کیا اپنے ملک کے اندر وہ ہیروئن کو روک سکا؟ اس کے پاس سارے آلات ہیں, اس کے پاس سارے اکوپمنٹس موجود ہیں, تو وہ گانجے کو روک سکا, وہ کوکین کو روک سکا, وہ ہیروئن کو روک سکا؟ اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر خودکشیاں بھی ہو رہی ہیں تو انہی علاقوں میں ہو رہی ہیں. کیا اگر انسان کو سکون اور امن مل جائے تو کیا امن ملنے والا خودکشی کرتا ہے؟ اس کا اندر کا سکون اگر لٹا نہ ہو تو اپنی جان کو کوئی ختم کرتا ہے؟ تو گویا انہوں نے جو پانچوں نکات دیے تھے وہ پانچوں وہاں پہ موجود تو ہیں, لیکن وہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا وہ پورا نہ ہو سکا اور نہ ہو سکنا تھا, اس لیے کہ ان کا انالیسز غلط تھا. میں آپ کو ایک اور قوم کا بھی پہلے مثال دے لوں. ایک قوم اور دنیا میں موجود تھی, وہ قوم ان کے مقابلے پر یہ انتہائی پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہ انتہائی ان پڑھ اور جاہل قوم تھی. پورے کے پورے علاقے کے اندر, اس پوری قوم کے اندر صرف 27 پڑھے لکھے لوگ تھے. ٹوٹل جو اسٹرینتھ تھی پڑھے لکھے لوگوں کی صرف 27 افراد ہیں ریکارڈ کے اندر موجود, باقی ساری قوم ان پڑھ تھی. ان کی صورتحال یہ تھی کہ صرف اپنے گھوڑوں کو چارہ دینے کے لیے چراگاہ کے اوپر حملہ کرتے, اس علاقے کے مردوں کو قتل کر دیتے, اس کی عورتوں اور بچوں کو اپنی لونڈیاں اور غلام بنا لیتے. وہ اتنے ظالم اور جابر قسم کے لوگ تھے. شراب زنا یہ نہیں کہ پسندیدہ مشغلہ تھا بلکہ قابل فخر مشغلہ تھا. ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ کر بتاتے کہ میں نے اتنی عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور میں نے اتنی شراب پی, اور انتہائی قابل فخر سمجھتے تھے اس بات کو کہ جوا کھیلا اور جوئے میں بیوی اگر ہار گئے ہیں تو بیوی ہار جیتنے والے کے ہاتھ میں پکڑا دیتے, اس پہ فخر کرتے تھے. اخلاقی حوالوں سے انتہائی گندے لوگ تھے. ان کی صورتحال یہ تھی، ایک گھوڑا اور ایک گھوڑی، دہس اور گھبرا، ایک گھوڑا اور گھوڑی تھے، ان کی دوڑ ہوئی. گھڑ دوڑ کے اندر ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کو ہرانے کے لیے اس کی گھوڑی کو ذرا ڈرا دیا، ڈرانے سے وہ پیچھے رہ گئی، جس کی وجہ سے وہ لوگ 40 سال تک انسانوں کو قتل کرتے رہے. ایسی دہشت گرد قوم تھی، ایسی جاہل قوم تھی. حکومت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، وہ منتشر قبائلی نظام کے تحت زندگی گزارتے اور ہر ایک دوسرے پر حملہ کرتا. زندگی اجیرن ہو چکی تھی، علامان علی حفیظ تھی. میں ان کے ایک بہت بڑے آدمی کی بات آپ کو سناتا ہوں. اس نے یہ جملے ان کے اپنی زبان مبارک سے نکلے جب وہ مومن ہو چکے. وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر ایک زمانہ تھا، مجھے اونٹ اور بکریاں چرانی بھی نہیں آتی تھی، میرا باپ مجھے مارا کرتا تھا. صلاحیتوں کا اعتبار دیکھیے. وہ اپنے بارے میں خود کہتے ہیں کہ میں ایک کھجور لیتا، کھجور کو ٹیڑھا کر کے دیوار کے ساتھ لگا لیتا، اور اس کو میں اپنا رب کہتا، باقاعدہ اس کو سجدہ کرتا، اور جب مجھے بھوک لگتی اسی خدا کو میں کھا جاتا. یہ ٹوٹل معیار تھا. اللہ کو اس قوم پہ ترس آیا تو اس میں محمد رسول اللہ کو بھیج. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے 13 سال تک دو مقام کے اوپر گفتگو کو مرکوز کر دیا، ایک توحید اور دوسرا آخرت. لوگوں کو سمجھایا کہ لوگوں تم ایسے نہیں آگے، تمہارا ایک بھیجنے والا ہے، اس نے تمہیں ایسے ہی نہیں بھیج دیا، تمہیں دنیا کے اندر کچھ کام کرنے ہیں. اس نے بتا دیا ہے کہ اگر یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اگر تم نے یہ اور یہ اور یہ کام کیے تو وہ خوش ہو جائے گا، یہ اور یہ اور یہ کام کیے تو وہ ناراض ہو جائے گا. لوگوں جب ہم مر جائیں گے پھر ایک دن وہ اٹھا لے گا. وہ چیزیں جو اس نے کہا ہے کہ یہ مت استعمال کرنا، یہ مت کھانا، یہ مت پینا، اگر تم نے ان میں سے کسی چیز کو کھا لیا یا کسی چیز کو پی لیا تو مرنے کے بعد جب اٹھائے جاؤ گے تو بھوک تو لگے گی نا، تو کھانے کے لیے تمہیں خاردار جھاڑیاں ملیں گی. اور وہ جانتا تھا رب کہ خاردار جھاڑی کھائی جا سکتی ہے کہ نہیں. تم کھاتے جاؤ گے تمہارا اندر چرتا جائے گا، تم بلبلاؤٹ ہوگے، تمہاری بھوک ختم نہیں ہوگی. تم نے اگر کوئی چیز ان کی مرضی کے بغیر کھا لی، ان سے پوچھے بغیر کھا لی، ان کو ناراض کر کے کھا لی، تو وہ ناراض ہو گئے تو تمہیں آخرت کے اندر جو پھل دیا جائے گا اس کا نام زکوم ہے. اور زکوم کے بارے میں کہا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر کڑوا ہو رہا، اتنا کڑوا پھل ملے گا. انہیں سمجھایا کہ اگر تم نے ان کی مرضی کے خلاف کوئی چیز پی لی جس کو انہوں نے منع کر دیا تھا، اگر پی لو گے تو یاد رکھو کہ قیامت کے بعد جب دوبارہ تم اٹھائے جاؤ گے تمہیں کھولتا ہوا پانی ملے گا. تم پیو گے تمہاری آنتیں گل جائیں گی. انہیں سمجھایا کہ اگر تم نے اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف کوئی چیز پی لی تو زخموں کا دھون اور پیپ تمہیں پینے کو ملے گی. انہیں اس بات کو سمجھایا کہ اگر لذتوں کا حصول کرو گے، مزے لینے کے لیے اس کی مرضی کے خلاف کام کرو گے، تمہارے مزوں کے لیے بھی اس نے رستے بنائے ہیں، ان کو چھوڑ کر کسی اور رستے پر چل پڑو گے تو تمہاری جلد کو جلا دیا جائے گا ایک آگ کے اندر. اس کے بارے میں کہا کہ وہ آگ ایسی ہوگی کہ اس کا ہلکا ترین عذاب یہ ہے کہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے تو اس وقت فرمایا کہ وہ آگ اتنی تپش والی ہوگی جو ہی وہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور آگ پاؤں کے تلوے کو چاٹے گی تو سرہنڈیا کی طرح کھولنے لگے گا. لوگ کانپ کانپ گئے. انہیں سمجھایا کہ لوگوں وہ جو آگ ہے وہ اس دنیا کی آگ کی طرح مت سمجھنا, وہ بڑی شدید آگ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے انہیں سمجھایا کہ اس دنیا کی آگ اور اس دنیا کی آگ کے ٹیمپریچر میں کتنا فرق ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کے ہلکے ترین عذاب سے نکال کر, ہلکے ترین عذاب سے نکال کر اگر دنیا کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے. اس دنیا کی دہکتی ہوئی آگ سے مراد کیا ہے؟ جسے آج کی زبان میں ہم فرنس کہتے ہیں. فرنس کیا درجہ حرارت 1400 سے 1600 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. جبکہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر پانی کھولتا ہے, اس کا درجہ حرارت سمجھ آئی؟ کہا کہ اس دنیا کے 1400 یا 1600 ڈگری سینٹی گریڈ کے اندر اگر اس دنیا کی آگ سے نکال کر ڈال دیا جائے تو یہ درجہ حرارت اس کی نسبت اس کو اتنا ٹھنڈا لگے کہ اس کے اندر اس کو نیند آ جائے. کانپ کانپ اٹھے. کہا کہ اس کا درجہ حرارت سنو وہ آگ اتنی شدید ہے, تم نے آگ کے مزے لیے, تم نے جلد کو دوسری جلد کے ساتھ لگا کر مزے لیے ہیں اس جلد کو جلانے کے لیے. اس آگ میں جب ڈالا جائے گا تو یاد رکھنا اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. جانتے ہو انسان اور پتھر سے مراد کیا ہے؟ پہلے زمانے میں جب عورتیں گھروں کے اندر لکڑیاں جلایا کرتی تھیں, یاد ہے آپ کو, تو لکڑیوں کے نیچے گھاس پھوس لگائی جاتی تھی. اس گھاس پھوس کو جب آگ لگتی تو اس کا درجہ حرارت بڑھتا تو وہ لکڑیوں کو لگتی. جب لکڑیوں کے اندر کا درجہ حرارت بڑھ جاتا تو لکڑیاں ساری وہ پہلے سلگتی اور پھر اس کو آگ لگ جاتی ہے, وہ بھڑک اٹھتی. یہ جو درجہ حرارت بتایا ہے کہ 1400 ڈگری سینٹی گریڈ کے اندر اس کو نیند آ جائے, اتنا زیادہ درجہ حرارت ہوگا. اس درجہ حرارت کی حیثیت گھاس اور پھوس کی ہوگی. جب انسان اللہ کے مجرم اس میں ڈالے جائیں گے تو یہ جو اتنا بڑا درجہ حرارت ہے یہ انسان کے اندر داخل ہوگا اور خود انسان بھڑک اٹھے گا. کانپ کانپ اٹھے کہ ایسی لذتیں نہیں چاہیے جس کی بنیاد پر اتنی سخت سزا ملے. انہیں یہ بات سمجھا دی گئی جس طرح آج میڈیکل سائنسز کہتی ہیں کہ اگر اوپر والی جلد کو جلا دیا جائے تو نیچے والی جلد کے اوپر آگ اثر نہیں کرتی, تکلیف نہیں دیتی. تو کتاب اللہ نے کہا کہ ہم جلدوں کو بدل کر نئی جلدیں دے دیں گے تاکہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ سکو. شدید ترین عذاب ملے گا. وہ لوگ کانپ کانپ اٹھے اور انہیں ساتھ یہ بھی بتایا, اور ہاں اگر تم نے ان کا کہا مان لیا, جو انہوں نے کہا وہ کھا لیا اور جو انہوں نے منع کر دیا اس سے رک گئے, تمہیں ملتا بھی تھا تو تم رک گئے, تم نے صبر سے کام لیا, تو پھر جب اس کے دربار میں جاؤ گے, ممکن ہے دنیا کے اندر تم غربت کی زندگی گزار گئے, ممکن ہے دنیا کے اندر تمہیں کسی نے لفٹ بھی نہ کرائی, کوئی پروٹوکول نہ دیا, کوئی استقبالیہ نہ دیا, تمہیں بے وقت کر کے رکھ دیا. کوئی بات نہیں, تم نے اپنے حلال حرام کی تمیز پوری رکھی. جب واپس جاؤ گے نا, اس کو تو مارتے ہوئے لے کر جا رہے ہوں گے فرشتے, پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہوں گے, اس کی پیٹ پر مارتے ہوئے لے کر جا رہے ہوں گے. اور جب تمہاری باری آئے گی نا, تو پھر دو رویا فرشتے کھڑے ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہوں گے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جناتی. آؤ آؤ, تم نے دنیا میں صبر کیا تھا نا, آج ہم تمہیں استقبالیے دیتے ہیں. یلقون فیہا تحیۃ وسلاما, اس طرح کہ تم اللہ کی بات میں مطمئن ہو گئے تھے. اے نفس مطمئن, پلٹ اپنے رب کی طرف, اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی.
یہ وسیع جنتیں آج سے تیری ہیں،
تم نے وہ پھل وہ ضرورت کی چیزیں نہیں کھائیں کہ تیرے پاس وہ حلال کمائی کے پیسے نہیں تھے، تم صبر کرتے رہ گئے، آج تمہارے لیے ہم نے انتظام کر رکھا ہے۔ یہ جو بڑا سارا گھر ہے نا، دنیا میں تو تم بڑا بنا لیتا تو کتنا بڑا گھر بنا لیتا، لیکن آج یہ بڑا سارا گھر، لول اور مرجان کا بنا ہوا گھر، یہ تیرا ہے، اس میں حریر اور ریشم کے جو پردے لٹکے ہیں تیرے لیے لٹکا رکھے ہیں، اس کے اندر جو گاؤں تکیے لگے ہیں یہ تیرے لیے لگا رکھے ہیں، وزر رابی و مبسوسا، اور یہ جو بہترین قالین بچھائے گئے ہیں تیرے لیے بچھائے گئے ہیں، اب جا کے دیکھ لو ان کے گھروں میں نہیں ہیں، وہ تو دوزخ میں ہیں، اور تیرے لیے یہ جنت والا گھر ہم نے تیرے بنا دیا، گاؤں تکیے لگے ہیں، جھولے لگے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پیار سے باتیں کر رہے ہیں، تجھے ہم یہ منظر دکھانے والے، دنیا کے اندر جو پھل تو نے نہیں کھایا تھا آج تو اس کے تمنا تو کر ایک دفعہ، ابھی تو تمنا کرے گا بازار نہیں جانا، تو تمنا کرے گا تو شاخ اور ڈالی جھک آئے گی اور کہے گی کہ اللہ کے بندے اس دن جب تو نے صبر کیا تھا اللہ نے اسی دن مجھے یہاں پیدا کر دیا تھا، میں تو تیرے انتظار میں تھی، آ مجھے کھا لے، اب میں اسی لیے بنائی گئی ہوں۔ اور محمد رسول اللہ نے بتایا کہ لوگوں تم ان کھجوروں کی بات کرتے ہو، امروں کی بات کرتے ہو، کھاتے کھاتے اگر تمہارا جی چاہے کہ اس کا ذائقہ یوں نہیں یوں ہو تو بدلنی پڑے گا تمہارے سوچنے کی دیر کہ ذائقہ بدل چکا ہوگا۔ یہ دنیا 60-70 سال میں ختم ہو جانی ہے، اس دنیا میں ختم ہونا ہی نہیں ہے، یہ ایک انہیں جب لائن سمجھائی فکر آخرت دی کہ دنیا مزرعت الاخرہ، یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، جو دنیا میں کرو گے تم نے آگے جا کے اس کو پا لینا۔ جب یہ باتوں ان کو سمجھائی تو دن لوگوں کی دنیا بدل گئی۔ میرا بنیادی سبجیکٹ وہ اسلامک لا ہے، میں نے اپنے اسلامی لا کے آخری سال کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد کے زمانے میں ہونے والے جرائم کی تعداد کو اکٹھا کیا تو 12-13 سے زیادہ وہ جرائم نہ بن سکے جو 40,000 مربع میل کے اندر اس طرح کے لوگ رہتے تھے جن کا میں نے پہلے تذکرہ کیا، وہ جرم کو بھول گئے۔ کیا چیز تھی جس نے انہیں بھلا دیا؟ ان اسباق کو پڑھنے کے بعد جب محمد رسول اللہ کے اس زمانے کو دیکھتے ہیں تو ایک جرم جو بڑا مشہور آپ کو نے 100 بار سنا ہوگا، ایک مرد اور ایک عورت سے زنا کا فیل ہو گیا، نہ کسی پولیس کو بھیجا، نہ کسی سی آئی ڈی کو بلایا، نہ کوئی چھتروڑ ہوئی، وہاں پہ ایک دن سرکار دو عالم بیٹھے ہیں تو وہ جس نے جرم کیا ہے وہ خود ہی حاضر ہو گیا۔ اس خاتون نے آ کر سب سے پہلے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، جرم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پولیس تھانہ کچہری کا رویہ اپنایا، یہ نہیں پوچھا کب ہوا کیسے ہوا، نہیں، رسول اللہ نے بلکہ منہ دوسری طرف کر لیا۔ اس نے 4 شہادتیں اپنے بارے میں دے دی، کیا کہا جرم ثابت ہو گیا، میں نے جرم کیا، میں اقرار کرتی ہوں۔ جب 4 دفعہ اس نے اقرار کر لیا تو جب دلیل مکمل ہو گئی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تجھے پاک کرتے ہیں لیکن تیرے پیٹ میں جو امانت ہے پہلے جاؤ اس کو ادا کر کے آؤ، کوئی ضمانت طلب نہیں کی، بھاگ نہیں جائے گی، کہا جاؤ جاؤ جو پیٹ میں امانت ہے پہلے وہ ادا کر کے آؤ۔ جو پیٹ میں امانت تھی ادا کر دی، بچہ ہوا، پھر آ گئی، آقا اب تو پاک کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بچہ ہے اس کو ابھی تیری ضرورت ہے، 2 سال اس کو دودھ پلا۔ فتام، فتام کہتے ہیں جب روٹی کھانے کے قابل ہو جائے، جب یہ فتام ہو جائے گا تو پھر آنا، اس سے پہلے مت آنا۔ آقا میں موت جانے کا بعد یہ گندا چہرہ لے کر سنوں گا میں اپنے اللہ کے حضور جاؤں گی، یہ حسن کیا حق کے لیے بنا ہے؟
میری توبہ نہیں ہونے دیں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جا کے پہلے اس بچے کو دودھ پلاؤ, اور آپ کو پتا ہے مائیں تو بچوں کے لیے زندہ رہتی ہیں. بچہ جب ماں کا دودھ پیتا ہوگا اس کے گلے میں باہیں ڈال کے اما اما کہتا ہوگا, ماں کو کس قدر پیار آتا ہوگا. لیکن ادھر وہ فتام ہوا, روٹی کھانے کے قابل ہوا, پکڑ کے ساتھ لے کے یا رسول اللہ فتام, آقا دیکھو یہ روٹی کھا رہے, خدا کے لیے اب تو پاک کر دیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دیا اور وہ شہید ہو گئے. ایک دفعہ بھی رسول اللہ نے نہیں پوچھا کہ اگر یہ زنا ہوا ہے اس کے اوپر سزا ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کسی مرد نے کیا ہے, وہ مرد کون تھا؟ ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا. اس نظام کی ضرورت نہیں ہوتی جب فکر آخرت سامنے ہوتی. کچھ ہی دن گزرے وہ خود بھی آ گیا, آقا اس کو تو جنت بھیج دیا, میں اس سے آج دنیا میں موجود ہوں, کیا چارہ لے کر جاؤں اپنے اللہ کے پاس, مجھے بھی رجم کر دیجیے, مجھے بھی سزا دے دیجیے. پھر جب اس کو سزا ہونے لگی, کوئی چھتروڑ کی, کوئی مخابرات اور پولیس کے ذریعے انٹیلیجنس کے ذریعے پکڑا, جب وہ لے کر آ رہے ہیں, مارا گیا تو کچھ چھینٹے پڑ گئے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پہ, تو اس نے کہا کہ اچھا بھلا اللہ نے پردہ ڈال رکھا تھا اور جب اس کو چین نہیں آیا جب تک یہ کتے کی موت مار نہیں دیا گیا, اور محمد رسول اللہ کا یہ جملہ سننا تھا کہ چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا خدا کی قسم اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو پورے مدینے میں بانٹ دیا جائے تو پورا مدینہ بخشا جائے. فکر آخرت نے جرائم کو وہاں سے ختم کر دی. لوگ فاستبقوا الخیرات, نیکیوں کے لیے دوڑ لگانے والے بن گئے. کوئی پولیس کا نظام نہیں چلایا. یہ وہی لوگ ہیں جن میں کچھ لوگ بہت کھاتے پیتے ہیں, کوئی درمیانے درجے کے ہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے لوگ بن گئے. وہ لوٹ مار کرنے والے ایک دوسرے کے خیر خواہ بن چکے. نیکیوں عام ہونے لگ گئی ہیں. سرکاری ملازم بھی سنے کاتھیا کی لڑائی ہو رہی ہے, دشمن شکست کھا گیا ہے, رات کا پچھلا پہر ہے اور امیر المجاہدین کے دروازے پر خیمے کے اوپر ایک آدمی اپنے اوپر منہ کو بھی چھپایا ہوا ہے, چادر سے لپیٹا ہوا ہے اور بازیابی کی اجازت چاہتا ہے. اذن ملنے پہ وہ اندر جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ امیر المجاہدین اس جنگ کے دوران ایک سونے کا تاج ملا ہے, ہیرے جواہرات لگے ہیں, لگتا ہے یہ بادشاہ کا تاج ہے, بہت قیمتی ہے, مجھے مل گیا تھا, میں چھپا کے لے آیا ہوں اور یہ بیت المال میں جمع کرا دیجئے. امیر المجاہدین نے کہا تجھے پتا ہے بڑا قیمتی ہے؟ کہ جی ہاں مجھے پتا ہے بڑا قیمتی ہے, اگر یہ چھپا لیتا تو گھر لے جاتا, جا کے بیچ کے تیری نسلیں تر جاتی. تو نے ایسا کیوں نہیں کیا, تو کیوں چھپا کے لے آیا ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ نسلیں تو تر جاتی, مجھے پتا ہے بہت مہنگا ہے, لیکن میں جہنم کا ایندھن بن جاتا. حیران ہو کے جب اس کی طرف دیکھا, کہا کہ نوجوان ذرا اپنا چہرہ تو کھول, میں دیکھوں تو صحیح تو کون ہے, اتنا عظیم امانت دار تجھے کس نے بنا دیا ہے, مجھے اپنا چہرہ تو دکھا. تو اس نے عرض کیا امیر المجاہدین جس کے لیے میں نے یہ نیکی کا کام کیا ہے مجھے اس پردے کے اندر خوب پہچانتا ہے. کس کے لیے کر رہا تھا؟ ان کا مجھے اپنا نام تو بتا دے تاکہ میں امیر المومنین کو مدینہ مرورہ میں لکھوں کہ یہ کارنامہ میری فوج کے ایک جوان فلاں نے کیا ہے, تاکہ وہاں سے تجھے کوئی انعام ملے, یہ انعام تیرا استحقاق ہے. تو اس نے عرض کی امیر المجاہدین جس سے میں نے نام لینا انعام لینا ہے وہ میرے نام سے بھی واقف ہے، مجھے آپ کو نام نہیں بتانا. میرے پاس ٹائم جی 5 منٹ. حضرات ایک بہت بڑا نام 80 سال کے بعد خلافت راشدہ کے بعد پانچواں خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز آئے. ٹائم تھوڑا ہے، میں اس کو بہت مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ امیر المومنین بنے تو جتنی دولت، سونا چاندی، جواہرات، ہیرے اور جاگیریں تھیں، اقتدار ملتے ہی اللہ کے خوف سے کانپے کہ کل قیامت کے روز میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، یہ تو میرا مال ہی نہیں ہے، لوگوں کا غصب شدہ مال ہے جو ہمیں دیا گیا تھا، پہلے دن ہی واپس کر دیا. ایک دن آپ سفر کر رہے تھے تو آپ کو پتا ہے صحرا تو بہت تپ جاتا ہے، تو وہاں انہوں نے کوئی ہراول دستہ نہیں بھیجا ہوا تھا، تو ان کے لیے خیمہ جب لگنے لگا تو آپ بھی دھوپ میں کھڑے تھے جس طرح باقی سپاہ کھڑی ہے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ سسکیوں کے ساتھ رونے لگ گئے. کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین کیا دھوپ کی تمازت نے آپ کو رونے پہ مجبور کر دیا ہے؟ کہتے ہاں، جب دھوپ کی تمازت نے مجھے ستایا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ عمر بن عبدالعزیز اگر تو نے ہراول دستہ پہلے بھیجا ہوتا اور تیرے آنے سے پہلے یہاں خیمہ لگا ہوتا آج تو دھوپ کی تمازت سے بچ جاتا. یہ خیال مجھے اس طرف لے گیا کہ دنیا مزرعت الآخرہ، میرے رسول نے کہا ہے اگر میں دنیا میں نیکی کر کے آخرت کے اندر اپنا خیمہ نہ لگا سکا تو پھر جہنم کی آگ سے مجھے کون بچائے گا. یہ سوچ، یہ دھارا اس قدر بدلا ہے کہ ایک صحابی رسول کے یہ وہی ہیں جب مدینے کے اندر عبد الملک کی طرف سے گورنر تھے تو حضرت خبیب بن عبداللہ کو انہوں نے اس طرح مارا تھا کہ پہلے انہیں 70 کوڑے مارے اور اس زخمی حالت کے اندر رات کو کھڑا کر کے ان کے اوپر پانی کی مشکیں ڈالی اور جس کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے. اس طرح کا ظالم انسان بدل کے کس طرح ہو گیا؟ سوائے فکر آخرت کے کوئی اور چیز تھی؟ بس ایک آخری بات آپ سے کہنا ہے. آخری ایک، امیر المومنین رات کے وقت گھر میں داخل ہوئے، اہلیہ نے اور بچیوں نے جس طرح پہلے استقبال کرتے تھے امیر المومنین کا ویسے ہی استقبال کیا، لیکن آج عجیب بات یہ ہوئی کہ بچیوں نے بھی اور بیوی نے بھی منہ کو چھپا رکھا ہے، پردہ کیا ہوا ہے، منہ کے اوپر کپڑا رکھا ہوا ہے. امیر المومنین نے سلام کا جواب دیا اور مسکرا کے پوچھا بیٹیوں، اہلیہ، کوئی نئی شریعت آ گئی ہے کہ باپ سے بھی پردہ، شوہر سے بھی پردہ، یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے؟ بچیوں تو خاموش رہیں. اہلیہ حضرت فاطمہ فرمانے لگیں کہ امیر المومنین ہمارے گھر میں تو کل سے کھانے کو کچھ نہ تھا، شہزادیاں بھوکی تھیں، آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے بیت المال سے پیاز اور روٹی ملی ہے، خالی پیاز سے ان بچیوں نے روٹی کھائی ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو اس لیے منہ کے اوپر کپڑا رکھا. باپ تو باپ تھا، کلیجہ پھٹ گیا، شہزادیاں کل کے بھوکی. پوچھا کہ بیٹیوں، کیا تم پسند کرو گی کہ تمہارا باپ تمہیں انواع اقسام کے کھانے کھلائے، تمہیں عمدہ حالت کے اندر رکھے، بیت المال سے لے کر اگر میں نے کھلایا تو کل قیامت کے روز اللہ مجھے اس عذاب میں مبتلا کر دے گا، کیا تمہیں یہ بات گوارا ہے؟ بچے تڑپ اٹھی، بابا ہم بھوکے مر جائیں گے، خدا کے لیے آخرت کا سودا نہ کیجیے، آخرت میں اللہ آپ کو امانت کے ساتھ رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آپ کو اللہ پیار کرے، آپ کو عذاب کے کوئی شعبہ بھی نہ لگے. بچیوں نے کہا کہ ہم بھوکے رہ لیں، فکر آخرت کے علاوہ وہ بچیاں کہاں ہیں آج، وہ بیوی کہاں ہے؟ وہ شہنشاہ کہاں ہے، وہ بادشاہ کہاں ہے، وہ حکمران کہاں چلے گئے؟ ایک فکر آخرت نے کس قدر معاشرہ بدل دیا لوگوں، جس کو میں نے شروع میں کہا تھا نیکیوں کو لانے کے لیے اور برائیوں کو روکنے کے لیے ایک بہترین اس کا محمد رسول اللہ جو لے کر آئے تھے وہ یہ ہے کہ فکر آخرت کو عام کر دیا جائے۔ لیکن یہ جملہ میں نے جو کہا ہے، وہ جو آیت پڑی تھی، وہ تو وہم بالآخرت یوقنون، وہ تو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پتہ تو ان ساری باتوں کو جو میں نے کہیں آپ کو بھی ہیں اور مجھے بھی ہیں، کیا یقین بھی ہے؟ حضرات، جس کے میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے، کوئی شخص عقل مند ہو سہی پاگل نہ ہو، اپنی ہتھیلی کے اوپر کبھی جلتا ہوا کوئلہ رکھتا ہے؟ کوئی آٹھویں دسویں منزل سے نیچے چھلانگ لگاتا ہے؟ کیوں نہیں لگاتا؟ اسے یقین ہے کہ مر جاؤں گا، اسے یقین ہے کہ ہاتھ جل جائے گا، اسے یقین ہے کہ بڑی سخت تکلیف ہوگی۔ لیکن جس عذاب کا میں نے بتایا ہے، وہ جو محمد رسول اللہ جس کی باتیں بتا کر گئے ہیں، جس کی وعیدیں دیتے گئے ہیں، اس آگ اور اس آگ کے درمیان جو فرق ہے، وہ جو میں نے آج بتایا ہے، وہ فرق اگر دماغ میں ہو تو کوئی جرت کر سکتا ہے تھوڑی سی لذت کی خاطر، تھوڑے سے مزوں کی خاطر اور تھوڑے سے فائدوں کی خاطر اللہ کے قانون کو توڑ کر اس آگ کا ایندھن بنے؟ یہ تو یقین کی بات ہے۔ جب تک یقین نہیں ہے آخرت پہ، پتا مجھے اور آپ کو بھی ہے کہ آخرت ہو نہیں ہے، یہ علم ہے فقط۔ لیکن ابھی یہ علم کیا اندر اترا؟ کیا یقین آیا کہ ایسا ہو جائے گا؟ کیا رسول اللہ سچے ہیں یا نہیں؟ بولیے تو صحیح، کیا رسول اللہ سچے ہیں کہ نہیں؟ وہ مخبر صادق ہیں کہ نہیں؟ تم کی بھائی ہوئی بتائی ہوئی بات اور قرآن حکیم میں کہی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے؟ تو لوگوں، پھر یہ عذاب بھی کھڑا ہے اور اللہ کے انعامات بھی تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ فکر آخرت کو سامنے رکھیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سنتے پڑھ لیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
Visit tazkeer.org.